مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فردینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فردینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد للہ 1439 سن ہجری کے ماہ محرم الحرام کی آج تیسری شب ہے. رسالہ زیاد ورد و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد وسیم ہے، یہ فیس بک پر سوال کیا انہوں نے سوشل میڈیا پر، مسجد کے چندے سے وضو خانے کے لیے صابن وغیرہ خرید سکتے ہیں؟
مسجد کے چندے سے جہاں عرف ہو، ہے نا، بعض مقامات پہ عرف ہوتا ہے وضو خانے پر صابن رکھتے ہیں، تو جہاں اگر وہ رواج ہے صابن رکھنے کا تو رکھ لیا جائے، ورنہ نہ رکھا جائے. مسجد کے پیسوں سے اپنے پلے سے کوئی رکھنا چاہے تو بھلے رکھ لے، لیکن دیکھو مسجد کا صابن ہو یا گھر کا صابن ہو، لوگ اس کو پانی میں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ پگھل کر ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کو خشک جگہ پر رکھے، یا اس کی جو صابن دانی ہو وہ ایسی ہو کہ اس میں سوراخ کھلے ہوئے ہوں. بعض وقت سوراخ ہوتے ہیں نا، بند ہو جاتے ہیں، صابن پگھل پگھل کے اس کو، تو پھر اس میں پانی کھڑا رہتا ہے اور اس میں صابن دے دو تو پگھل جاتا ہے صابن، یہ نقصان ہوتا ہے. پانی گرتا رہے گا نا تو خشک ہو جائے گا صابن، تو پھر یہ گل کر ضائع نہیں ہوگا. یہ مدارس میں بھی ایسا ہوتا ہے، جامعات المدینہ میں تو اس کی بڑی احتیاطیں پہلے تو کی جاتی تھی، اب بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو بچے نابالغی کی عمر میں وفات پا جاتے ہیں کیا وہ اپنے والدین کی شفاعت کریں گے بروز قیامت؟
یہ نابالغ بچے جو فوت ہوتے ہیں تو ان میں ماں باپ کے لیے سچی بات یہ ہے کہ نقصان نہیں ہوتا، نفع ہوتا ہے. کہ نابالغ بچے جو ہیں، مختلف حدیثوں کے مضامین ہیں کہ جنت کے دروازے پر استقبال کی ایک حدیث ہے، ایک مخصوص کسی صحابی کے بچے کے لیے سرکار نے فرمایا، جب وہ غمگین ہوئے تو فرمایا کچھ اس طرح کے، تم یہ پسند، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارا بچہ جنت کے دروازے پر تمہارا استقبال کرے؟ تو ظاہر انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو اس طرح مطلب یہ کہ تسلی دی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. اور جو بچے نابالغ فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، جہنم سے اس کو بچانے والے بنتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے وہ نابالغ بچہ جو فوت ہو جائے. مگر جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا، یعنی وہ بچہ 7 دن کا ہو گیا اور بلا عذر، جبکہ استطاعت یعنی طاقت بھی ہو، اس کا عقیقہ نہ کیا گیا، تو وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہ کرے گا. حدیث پاک میں لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے، تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ ان روایات سے، ان فضائل سے تسلی حاصل کریں. غم تو ہونا ہے، اس سے تو بندہ اس میں تو مجبور ہے، لیکن یہ کہ زبان کو کنٹرول کرنا ہے. آنکھوں کے آنسو اور دل کے غم سے عذاب نہیں، بلکہ عذاب جو ہے نا، عذاب یا رحم، یہ زبان سے ہوتا ہے کہ اس کی زبان کیسی چلی. اللہ کی حمد کی صبر کرنا یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. گلا شکوا کیا تو پھر یہ بڑا خطرناک ہے. تو اس لیے صبر و ضبط سے کام لیجئے کہ جو مالک نے چاہا وہ ہوا. تو اب یہ موت اس طرح لکھی ہوئی تھی, اللہ نے چاہا اور ہوا. اچھا پھر اب ایک حدیث شریف ہے مسلم شریف کے غالب حوالے سے, اس میں بھی یہ قدر اللہ کے الفاظ ہیں. وہ کسی اور معاملے میں کچھ بھی ہو جائے تو اس میں یہ نہ کہا جائے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا. کہ جب لاؤ اگر کا لفظ آتا ہے تو شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے, یا اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اب یہ کہ ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں تو انہیں خیال نہیں کیا تو یوں ہو گیا, یوں کرتا تو یوں نہیں ہوتا, اور یہ اس کے لیے جھگڑے, یا کوئی اس کی کوئی خاندان کی عورت کو منوس بولتا ہوگا, کوئی کسی کو منوس بولتا ہوگا, یا بولیں گے دو دو میت ہو گئی خاندان میں, 13 دن کے بعد یہ اس کی ضرور کچھ نے کسی نے کچھ کروا دیا ہے. ہاں وہ جو ہے نا خالہ ہے تو خالہ لیکن بڑی چڑیل ہے, وہ آئی تھی اور کونے کی طرف گھور کے دیکھ رہی تھی, ضرور اس نے کچھ وہاں نظر بچا کر ہماری ڈال دیا ہوگا. اب خالہ کو تو بیچاری کو خواب میں بھی نہیں پتا, اور اب وہ خالہ کئی کام سے, اب وہ غیبتیں تہمتیں جو کچھ ہونا ہے وہ خاندان اجڑ جاتے ہیں, اس سے وہ گناہوں کا سیلاب آ جاتا ہے. حالانکہ یہ مدنی منی گئی یا بچہ گیا یا گھر کا کوئی فرد گیا, یہ ہم کو ثواب کا موقع فراہم کرتا ہے. ہاں کسی کے جانے سے بھی ہم کو ثواب کمانے کا موقع ملتا ہے کہ ہم ثواب کمائیں, اس پر صبر کریں. اور صبر اول صدمے پر ہوتا ہے, جیسے صدمہ آیا بندہ صبر بالکل کنٹرول کر لے, اب پورا دھم دھڑکے کے ساتھ اور مطلب دھوا چوکڑیاں کی, روئے دھوئے پچاڑے کھائیں, اور مطلب پھر جب کسی نے کہا کہ صبر کرو, ہاں ہم نے صبر کیا ہے. کیا خاک صبر کیا تم نے, تمہاری بھڑاس نکل گئی, تو اب تو صبر آ ہی جاتا ہے, خود ہی سب حدیث میں کہ صبر اول صدمے میں, پہلے بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے, تو سبھی کو آ جاتا ہے. ہم میں سے کون ہے جس کے گھر میں میت نہیں ہوئی, ہر ایک کے گھر میں میت ہوتی ہے, لیکن ہنستے بولتے سب کچھ کرتے ہیں. جس وقت میت ہوئی تھی اس وقت جو ہماری کیفیت تھی, وہ عمر بھر کیفیت رہے تو پھر تو زندگیاں اجڑ جائیں, لیکن وہ کیفیت نہیں رہتی. تو بارہ لے کے صبر کرنا چاہیے, اور اللہ تعالی سے اجر کا حقدار بننا چاہیے. صبر کریں گے تو اجر ملے گا. چپ رہے سیتا موتی مل سن, جے صبر کرے تا ہیرے, جے پاگلا وانگو رولا پاوے, نہ موتی نہ ہیرے, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نوں چلے پاواں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب صبر کیجئے, ہمت رکھیے, جو مرضی ہوئی اللہ کی اس پر آپ راضی رہیے. کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں جاتا ہے, جانا سب نے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے, قرآنی حکم ہے. اور یہ تے ہے, اور یہ تو ایسا مشاہدے کی چیز ہے, جو اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں نا وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے. ایسا متفقن علیہ مسئلہ موت, سبھی مانتے ہیں موت کو, انکار کریں گے کائے کو, ان کے گھر میں موتیں ہوئی ہیں, مرتے ہیں لوگ سارے. تو مرنا مرنا اور اینی ہاؤ مرنا ہے. جو بچپن میں دنیا سے گیا وہ تو آپ کو یہ بھی تو دیکھیں کہ اپنی اولاد کی سب بہتری چاہتے ہیں, تو اولاد جو نابالغی میں فوت ہو گئی, یہ کم بشارت اور خوشخبری ہے کہ جو چھوٹا بچہ فوت ہوگا, نابالغ بچہ, وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یعنی اس کا گناہوں کا کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ, حساب کتاب نہیں گناہوں کا, اس کے گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. تو چھوٹے بچے, نابالغ بچے, یہ جنت ہی ہوتے ہیں. تو یہ کم مطلب یہ کہ خوشخبری ہے. بڑا ہوا تو اب تو مسائل ہی مسائل ہیں, گناہ 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 گناہ, کتنے گناہ. پھر الگ دنیا کی پریشانی الگ, بچہ دنیا میں ٹینشن فری ہوتا ہے, نو ٹینشن. بڑا ہوا تو آل ٹینشن, سارے ٹینشن اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے. جو بڑے ہوئے ہیں, جو بچے ہیں, اللہ کرے وہ بڑے ہوں اور نیک بنے, سنتوں کے پابند بنے. ورنہ بچے بڑے ہوں, بڑی خوشی سے ہم پالتے ہیں, کبھی ہیروئن پیتے ہیں, کبھی چوریاں کرتے ہیں, کبھی ماں باپ کو مارتے ہیں. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو معاذ اللہ بعض اوقات وہ اولڈ ہاؤس تک میں دبیڑ دیتے ہیں. کیا نہیں کرتے. آج کل کی اولاد کتنی ستاتی ہے, سب نہیں لیکن جو کہنا چاہتا ہوں کئی دکھی بیٹھے ہوں گے. تو اس لیے جو بھی ہوا اللہ کے رضا پر ہم راضی ہیں. رضا مولا از ہما اولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سب سے پہلے تو میں اپنا نام بتانا چاہوں گا اور شعبی سے تعلق ہے. میرا نام ہے امجد رانا. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مسجدوں میں جو ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو قرآن شریف کی مطلب آیتیں جو ہوتی ہیں اور آگ وہ دروازے کے گیٹ کے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہوتی ہے. اب میں کچھ لفظ کہنا نہیں چاہتا, یعنی کہ وہاں پر بے ترتیبی رکھی ہوتی ہے جو کہ لوگ محلے والے ڈال کے چلے جاتے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے محلے والوں کو کہ اس کو اپنے ہی گھر میں صاف ستھرا کر کے جمع کر کے ایسی جگہ لے کر جایا جائے جہاں پر مطلب ان کی حفاظت کی جائے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اب مسجدوں میں یہ باکس وغیرہ رکھے جاتے ہیں, تو اب اس باکس میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں, اب ظاہر ہے اس کی ترتیب ہے مشکل. یہ تو ہے نہیں کہ وہ ڈھیر سارے جمع کر کے لے آتے ہیں. کسی کے گھر میں قرآن کریم ضعیف ہو گیا تو وہ اس میں آ کر رکھتا ہوگا, تو اخبار کے کاغذ کوئی ڈال دیتا ہوگا, تو اس طرح کی کتابوں کے, دینی کتابوں کے اوراق کوئی ڈال دیتا ہو. اس کی ترتیب تو ہے مشکل. یعنی یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس طرح یہ کر رہے ہیں, ورنہ باہر ملکوں میں اگر آپ نکلیں تو پتہ چلے گا, نعوذ باللہ من ذالک, کچرا کنڈیوں تک میں ڈالے جاتے ہیں اور سمندروں میں ڈالنے پر پابندیاں ہوتی ہیں. کیوں پتہ ہے؟ وہ سمندر کے کنارے پر یہ نعوذ باللہ, مطلب میں بھی بولنا نہیں چاہتا لفظ, آپ خود طے کر لیں. یہ ذہن ہوتا ہے. یہ اسلامی ملکوں کی حالتیں ہو گئی ہیں. بس میں نے یہاں تک مجھے پتا چلا کہ جرمانے ہیں اگر کچھ ڈالا تو سمندر میں. تو پھر اب لوگ معاذ اللہ, یعنی کیا کیا, میں آپ کو بتاؤں کیا کیا مطلب ڈال دیتے ہیں. فریمیں جو ہوتی ہیں نا, فریمیں کچرا کنڈیوں پر رکھی ہوئی, میں نے اٹھائی ہے, کلمہ لکھا ہوا, آیت الکرسی لکھی ہوئی, یہ چیزیں, کارپیٹ کے پیس. یہ ہوتا ہے کہ یہ کچرا کنڈی کے پاس رکھ دیتے ہیں کہ کوئی چاہے تو اٹھا لے. تو یوں مطلب یعنی کہ پاکستان میں تو الحمدللہ ادب ہے. پاکستان کے مسلمانوں میں ادب بہت ہے. پاکستان جو ہے نا, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں, یعنی واقعی قدموں میں. ایک تو اصطلاحاً قدموں میں, یہاں تھوڑی اصطلاح سے بھی ہٹ کر مزید فائدہ ہے یہ کہ مزار فائز الانوار میں اپنی قبر مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح تشریف فرمائے نا, تو مبارک قدم پاکستان کی طرف ہیں. ہند کے مسلمان بھی, عاشقان رسول بھی مایوس نہ ہو, ہند کے مسلمان بھی قدموں میں, سری لنکا کے مسلمان بھی قدموں میں,
سبحان اللہ,
جو ممالک اس طرف آ رہے ہیں نا یہ قدموں میں. اور اس طرح کعبۃ اللہ شریف کا رحمت والا دروازہ یہ بھی ہماری طرف کھل رہا ہے. یعنی جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمارے سامنے گویا کعبے کا دروازہ ہے, باب الکعبہ. کتنا کرم ہے ہم پر کتنا کرم ہے، لیکن ہم شکر گزار کاش ہوتے.
بابا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مقام ابراہیم کی طرف بھی جو ہے ہمارا، ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمارا رخ مقام ابراہیم کی طرف ہوتا ہے.
مقام ابراہیم تو باب الکعبہ کے تقریباً سامنے، لیکن اب کچھ ہٹایا ہوا ہے.
اچھا
جی ہاں، یہ میں نے پڑھا تھا، یہ پہلے جو اوریجنل جگہ تھی وہ اس کی تبدیل ہوئی ہے. اب وہ کب تبدیل ہوئی سین بھول نہیں ہے مجھے یاد، لیکن کیونکہ یہ مبارک پتھر ہے سر، اب پتھر کو جنہوں نے رکھا اس دور کے عاشقان رسول نے، اس پتھر مبارک کو ایک جگہ رکھا، اس کا ایک خوبصورت سا گنبد بنایا اور یہ سب، اور اس پتھر مبارک پر سونے کا پتھر بھی برکت، وہ خوش نصیب سونا کاش اس کا ذرہ میں ہوتا جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم سے وہ سونا لگا ہوا ہے. گولڈ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ سونا بڑا خوش نصیب ہے جو اللہ کے نبی کے نقش قدم سے لپٹا ہوا ہے. تو الحمدللہ میں نے اس نقش قدم کی زیارت کی ہے، اور کرنے نہیں دیتے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں جو بھی کھڑے ہوتے ہیں بگاتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے غالباً سن 80 میں زیارت کی تھی. اب تو پتا نہیں وہ کوئی ایسے ہو سکتا ہے کہ چھپا ہی دیا ہو کہ دیکھے تو بھی نظر نہ آئے. یہ تو باجی عبداللہ بھی پوچھا تھا اندازہ،
زیارت تو ہو جاتی
ہو جاتی ہے نا،
زیارت ہو جاتی ہے
الحمدللہ. تو یہ جیتا جاگتا معجزہ ہے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مبارک پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی نا، پتھر خود ہی اوپر اٹھ جاتا تھا جیسے ہمارے سیڑھی گھوڑے ہوتے ہیں، اللہ کی شان. وہ پتھر مبارک آج بھی ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. بزرگوں کی یادگاریں کیوں رکھتے ہو؟ تو یہ قرآن سے پوچھو، یہ قرآن نے تو یہاں تک فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم یعنی ابراہیم کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. تو یہ ایسا مقدس پتھر، تو یہ پتھر شریف ہے. تو اب یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کچھ ہٹایا گیا تھا، آپ نے پڑھا ہے نا،
شاید یہ پتھر بھی جنت سے لایا گیا تھا.
جی ہاں جنتی پتھر ہے، حجر اسود جنتی پتھر ہے الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ کہ بہرحال ہمارا جو رخ ہے وہ کعبے کے دروازے کی طرف ہے. تو اب جو مقام ابراہیم بھی اگر شامل ہے تو مرحبا، سونے پہ سہاگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مقدس اوراق کا احترام کرنا چاہیے، پھینکنا نہیں چاہیے اس کو، نعوذ باللہ. اخبارات بھی نہیں پھینکنے چاہیے، ان میں بھی اللہ رسول کے نام، بلکہ ہر تحریر کا سچی بات ہے کہ ادب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جی میں سٹیج آرٹسٹ ہوں اور ملتان شہر سے میرا تعلق ہے. میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں بابا جی. بابا جی سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیٹیاں دی شادی کر دیں دن، لکھاں دا سامان جہیز وغیرہ دے دیں دن، جب بیٹی واپس گھر میں ملنے جلنے کے لیے آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی وراثت میں حصہ دو، تو گھر والے کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں جہیز کی شکل میں دے دیا ہے. پھر بیٹی اصرار کرتی ہے کہ نہیں مجھے جہیز کا تو دیا ہی دیا، مجھے وراثت کا حصہ دو. تو جھگڑے جھگڑے وغیرہ کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا جینا مرنا ہمارے لیے ختم ہے. تو اس کا مجھے تھوڑا سا شکریہ.
اب والد مثلاً فوت ہو گیا اور اس کا ترکہ تھا، ترکہ تقسیم ہوا بھائیوں کے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ کہہ کر دیا ہے کہ تمہارے ورثے میں سے تمہارے جہیز کام کرتے ہیں، اور یہ سب رضامندی سے ہوا ہے، اس کو مالک بھی بنا دیا. جہیز کی مالک تو خود وہ لڑکی ہوتی ہے، اگر واقعی شریعت کے مطابق ترکہ تقسیم ہونے کے بعد اس کو ترکہ مل گیا ہے اور وہ اب جہیز کی صورت میں چاہے وہ گیا ہوا ہے, تو اب تو وہ ترکہ اس کا اگر مل گیا سارا تو وہ پورا ہوا, نہیں ملا پورا ادھورا ہے تو ادھورے کا وہ مطالبہ کر سکے گی.
وراثت جو ہوتی ہے وہ چونکہ ہوتی ہے انتقال کے بعد ہے, تو اب بیٹی جو آ کے مطالبہ کر رہی ہے تو وہ اگر والدین حیات ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا اس میں مطالبہ تو یہ وراثت کا مطالبہ نہیں ہے, وہ ایک گفٹ یا تحفے کی صورت ہو سکتی ہے. وراثت جو ہے وہ انتقال کے بعد ہی ہوتی ہے.
اگر اجیتے جی دیا ہے تب تو وہ ظاہر گفٹ دی اپنی اولاد کو, تب تو پورے پورے ترکے کی حقدار ہے اگر فوت ہو گئے والد یا والدہ.
اس میں اولی بہتر یہی ہوتا ہے کہ چونکہ وراثت کے مسائل میں جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ انتقال کے وقت ہی سامنے آتی ہے کہ کیا صورت تھی, تو جب اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو اس حوالے سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ وہیں دارالافتاء اہل سنت ہے تو وہاں پر یا کسی بھی سنی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں تاکہ وہ شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ فرما سکیں.
ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے, اس کو ضرور پڑھیں, انشاءاللہ یہ بہت مفید رہے گا معلومات کے لیے.
انہوں نے سوال پر کیا کہ اس میں اب جو صورتحال بنتی ہے, بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کا حصہ ہوتا ہے, بڑی تعداد ہے, بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو بہنوں کو دینا ان کے یہاں رواج ہی نہیں ہوتا, اگر بہن مطالبہ کرے تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ رشتہ توڑ لیتے ہیں اس سے, یہ طریقہ کار کیسے ہیں؟
ظلم ہے, یہ تو بیٹی کا بھی حصہ ہوگا, بھائیوں میں بھی بولتے ہیں کہ تو کماتا نہیں تھا تجھے نہیں ملے گا, یہ محنت کرتا تھا اس کو ملے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. جو شریعت نے مقرر کیا, چاہے ایک بار بھی وہ دکان پر نہیں گیا, ماں باپ کا نافرمان تھا, تب بھی اس کو جو شریعت نے مقرر کیا وہ حصہ ملے گا, کمانے والے کو بھی نہ کمانے والے کو بھی, باپ کا پورا پورا جو شریعت نے طے کیا وہ ملے گا. اس طرح بیٹی کو بھی پورا پورا ملے گا جو شریعت نے طے کیا ہے, اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی وہ نہیں کر سکتے, گناہگار ہوں گے, کریں گے تو ظالم ٹھہریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام اسحاق راجو ہے, میں زمزم نگر حیدرآباد سے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں, اور سوال یہ ہے کہ ہم یہ محرم کے 10 دن ہمیں کس طرح گزارنے چاہیے, ان کا احترام ہمارے لیے کس طرح ہونا چاہیے, اس کا احترام.
محرم کا پورا مہینہ جو ہے نا, یہ محرم الحرام, حرام سے مرادیاں وہ حلال حرام نہیں ہے بلکہ حرمت والا, عزت والا. تو یہ پورا محرم شریف کا مہینہ ہے نا, یہ حرمت والا ہے, اور محرم کے روزے یعنی رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزے یہ محرم کے ہیں حدیث پاک میں. اس کے روزے رکھے, مزید نمازوں کا اہتمام کرے, 5 نمازیں فرض ہیں وہ تو ہمیشہ پڑھنی ہے, محرم ہو یا سفر ہو, ایسا مہینہ ہو تو اس میں مزید اہتمام کرے, نوافل کی کثرت کرے بندہ, اور خیر خیرات کرے, کہ اس سے حرمت والا مہینہ ہے, عزت والا ہے, اس کی اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ عزت, گناہوں سے اپنے آپ کو خوب بچائے, ہمیشہ بچانا ہے, اس میں بھی بچانا ہے, سچی توبہ کر لے اگر گناہ کرتا رہا تھا تو, کہ اب محرم شریف کا مہینہ آ گیا, بس میری آج سے پکی توبہ, کبھی بھی اب گناہ نہیں کروں گا چاہے محرم چاہے کچھ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا تعلق لاہور سے ہے, شعبی سے ہوں میں. میرا سوال ہے کہ اکثر گاڑیوں کی بیک سکرین پہ اللہ یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے, یا کوئی پاک نام کسی ولی کا یا کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے, تو جب بارش ہوتی ہے تو گندے کیچڑ کے جو چھینٹے ہیں وہ سکرین پہ پڑے ہوتے ہیں, یہ ٹھیک ہے لکھنا یا غلط ہے, اس کے بارے میں بتائیے.
بچنا چاہیے, ایسی جگہ پر نہ لکھا جائے کہ جہاں یہ صورت ہو, بلکہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اس سے ہی منع فرمایا کہ ایسی جگہ نہ لکھا ہو کہ بارش کا پانی اس کو دھوتا ہوا پھر لوگوں کے پاؤں میں آئے, اور اس طرح جو بھی ہوتا ہے اس کا, تو یہ بچنا اچھا ہے, ادب یہی ہے کہ بچے, مگر اس سے بچنا بہت دشوار ہے, بہت عام ہے یہ چیز, اتنی عام ہے کہ اس کا کوئی انتہا نہیں ہے. ہر جگہ مسجد کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، بسم اللہ لکھا ہوتا ہے، درود و سلام لکھا ہوتا ہے، اب تو اس سے بچ تو سکتا ہی نہیں ہے. عمارتوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہذا من فضل ربی لکھا ہوتا ہے، آیت لکھی ہوتی ہے وہی بار دیوار پر. تو معاذ اللہ پھر یہ بعض ہوگا تو پرندے بیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر بنانا ہے لکھنا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چھجا سا بھی ساتھ میں بنا دے، لکھا ہوا ہو اوپر چھجا ہو، تو پانی بارش کا جو بھی ہے اس حصے پر نہ پڑے بلکہ چھجے پر پڑ کے بے جائے نیچے، پرندے بھی وہاں نہ بیٹھ سکے، بیٹھے تو چھجے پر ہی جو بھی کریں گے کریں گے چرک وغیرہ. تو یہ کوئی اگر حفاظت کا اہتمام ہو جائے تو مدینہ مدینہ باد ابا نسی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمرے اسی لیے وہ نالے پاک والے جو جھنڈا ہوتا تھا نا، تو پہلے نالے پاک ہوتا تھا، پھر نالے پاک جھنڈا یہ لوگ اتارتے تو ہیں نہیں، وہ پھر وہ جھنڈے کے چیرے ہو جاتے ہیں ہوا سے، دھوپ سے، گرمی سے، اور پھر وہ زمین پر اس کا تشریف لانا تو مزہ نہیں آتا. پھر ہم نے اس کو وہ نالے پاک کا وہ نقش جو تھا وہ ہم نہیں بناتے ہیں کچھ، اس پہ لکھنے سے بھی بچتے ہیں جھنڈے پر. لیکن اب دوسرے لوگ بیچتے ہیں، لکھتے ہیں جشن میلاد النبی اور کیا کیا لکھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جائز ہے لکھنا، لگانا بھی جائز ہے، لیکن اس کا ادب نہیں کر پاتے، پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ پھر بے ادبیوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ دردناک ہوتا ہے. تو اس نے لگائے ایسا کہ یہ خطرات نہ ہوں، اور اگر وہ لگاتے ہیں تو پھر اس کے لیے چوکن نہ رہیں، اس کی حفاظت کریں، بے ادبی سے بچائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
زبان سے ادا ہونے والے الفاظ دل کی ترجمانی کے برخلاف ہونے لگتے ہیں، بظاہر دکھائی دینے والے اعمال خلوص سے خالی ہو جاتے ہیں، نیک کام کرنا انتہائی دشوار معلوم ہوتا ہے، ذاتی مفاد اولین ترجیحات کا حصہ بن جاتے ہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ یہ منافقت کی سی کیفیت معلوم ہوتی ہے، منافقت کی تعریف اور اس کا علاج ارشاد فرما دیجیے.
رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں جس شخص میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک بات بھی ہوئی اس میں نفاق کی علامت یعنی نشانی ہوگی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. نمبر ایک، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر تین، جب عہد یعنی وعدہ کرے تو غداری کرے. نمبر چار، جب جھگڑا کرے تو گالی دے. شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خالص منافق سے منافق فی العمل مراد ہے، یا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے زمانے میں جس کلمہ گو میں یہ چاروں برائیاں اکٹھی ہوں تو سمجھ لو کہ وہ پکا منافق ہے. نزت القاری میں نفاق کی دو قسمیں ہیں، منافقت کی دو قسمیں. نمبر ایک، نفاق فی الاعتقاد یعنی عقیدے کا نفاق، جو زبان سے اپنے کو مسلمان کہے اور دل میں کفر رکھے، ایک تو یہ نفاق. نمبر دو، نفاق فی العمل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جو مسلمانوں کے شایان شان نہ ہو، مسلمان کو وہ زیب نہ دیتا ہو، ایسا کام کرے تو یہ بھی نفاق. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، جس کو گناہ آسان معلوم ہو اور نیک کام بھاری، سمجھو اس کے دل میں نفاق ہے. کتنا مطلب خطرے کی بات ہے کہ نیک کام مشکل, نماز ہم کو پہاڑوں سے زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے, گناہ میں تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے. تو جس کو نیک کام بھاری معلوم ہو اور گناہ اس کو آسان معلوم ہو تو سمجھو کہ اس کے دل میں نفاق ہے. نفاق کے زبان سے دعوی اسلام کرنا, دل میں اسلام سے انکار, یہ تو خالص کفر ہے. بلکہ ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام خالد ظفر ہے. میرا ایک سوال ہے, اکثر ذہن میں آتا ہے کہ ہم گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں یا پیدل, اور کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہم بلا سوچے سمجھے اس کی مدد کر دیتے ہیں. تو سوال میرا یہ بنتا تھا کہ صدقہ یا خیرات نیت کر کے دینی چاہیے یا بنا نیت کے بھی دے سکتے ہیں؟
نیت کریں گے نا اگر کسی حقدار کو صدقہ دینے کی تو ثواب ملے گا, نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا, گناہ بھی نہیں ملے گا. لیکن گناہ کی صورت بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں ان کو اگر دیا تو پتا ہے کہ پروفیشنل بھکاری ہے, تو اس کو دینا گناہ ہے کہ وہ خود گناہ کا کام کر رہا ہے کہ بھیک مانگ رہا ہے. حالانکہ یہ کما سکتا ہے, کوئی سی محتاجی اس کی ہے نہیں جس کو شریعت اجازت دے بھیک مانگنے کی, تو یہ گناہ کر رہا اور پتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہے گناہ, تو پھر اس کو دینا جو ہے نا یہ اس کے گناہ پر مدد کرنا ہے. سب دینا چھوڑ دیں گے تو یہ خود ہی کوئی کام دھندا کرے گا. اگر رشتے دار حقدار ہے اس کو صدقہ دیا تو دو نیتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کو میں خیرات دے رہا ہوں ساتھ میں صلہ رحمی بھی کر رہا ہوں, تو یہ صلہ رحمی کا بھی اس کو ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ ملہ ٹاؤن شاہ فیصل کالونی کے مدنی منع اور ان کے والد سرپرست قاری صاحبان ہیں
ماشاءاللہ,
اور شوبیز والے بھی آئے ہیں آج ماشاءاللہ.
واہ مدنی منو, جواب دیجئے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے چاند کے دو ٹکڑے کیے؟
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ, جواب درست ہے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و دعا تمہارے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا مدنی منو یہ بتا دیجئے کہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک نام, اصل مبارک نام کیا ہے؟
ان کا اصل نام مسعود ہے.
جواب درست ہے. یہ ان کی ملک کر دی آپ نے کتاب اور
نہیں, ان کے ابو کے لیے
اب کتاب سیرت رسول, قبضے کی صلاحیت بھی ہے اس میں, بچے میں قبضے کی صلاحیت اس صورت میں ہوتی ہے جیسے اس کو دیا اور اس نے پکڑ لے گا میری ہو گئی, اس کو پتا ہے میری ہو گئی, تو یہ صلاحیت. اور بہت چھوٹا جس کو پتا ہی نہیں ہے تو پکڑ بھی لیا تو قبضہ نہیں ہوتا, سمجھ ہی نہیں پڑتی اس کو.
رجوع کرنا ہے
اب بعد میں ہی ہے, جو کرنا ہو کر لینا, رجوع کی تو حاجت نہیں ہے, ابھی اس کی ملک ہو گئی. اور کیا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کے ابو چاہیں تو ان سے خرید لیں تاکہ دوسرے بھی اس سے نفع اٹھا سکیں, لیکن مارکیٹ ویلیو پر خریدنا ہوگا, یہ نہیں کم میں نہیں, اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, زیادہ دینے میں حرج نہیں ہے. مدنی بنو, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب متمم الاربعین بھی ہے. یہ تو منو کے ابو سے نہ پوچھ لیں اپنے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو دوہرا دیں متمم الاربعین اور اس کی وجہ بتا دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ 40 مسلمان ہیں اس لیے آپ کا لقب متمم الاربعین ہے, یعنی 40 کو پورا کرنے والا.
جواب درست ہے.
ان کے ابو کے لیے کتاب حکایتیں اور نصیحتیں اور یہ مقدس پانیوں کا مجموعہ.
ببو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کچھ مدرسۃ المدینہ کا کچھ پتہ؟
جی بتا ہے, مدرسۃ المدینہ ملت ٹاؤن,
یہ
شاہ فیصل کالونی.
اچھا کون سے شہر میں؟
باب المدینہ.
مدینی منو, جب خالی گھر میں داخل ہوں تو کس طرح سلام کرنا چاہیے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیک یا ایھا النبی.
پھر سے کہیے.
السلام علیک ایھا النبی.
ماشاءاللہ جواب درست ہے. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں, ہر مومن کے گھر میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما رہتی ہے. یہ انفیوں کے بہت بڑے امام ہوئے حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری, تو انہوں نے یہ فرمایا. تو السلام علیک ایھا النبی, جب بھی خالی گھر میں داخل ہوں تو یہ پڑھنا چاہیے.
اب آپ کی برادری بھی 800 والا,
وہ 8 جنتوں والا.
جی
برادری تو برادری, میرا خیال سب کو اجازت دی جائے, لیکن یہ ہمارے طلبہ کرام جامعۃ المدینہ کے وابستگان جواب نہ دیں اس کے علاوہ دیں, بلکہ یہ بھی شاید دے سکیں گے 8 جنتیں یاد رہنا. نہیں آپ لوگ جواب نہیں دینا, یہ عوام کو بھی تو موقع ملے نا.
آپ پورے ہی سننا ہے یا پھر کچھ کم ہو تو لے لیں؟
آئے تو اسی میرے دینے کے لیے, یہ 24 والے دے دیں. جنتیں کتنی ہیں ان کے نام بتائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد فاروق اتاری, باب المدینہ کراچی, ہجری سن کے حساب سے 59 سال. پیارے باپا جان, ویسے تو جنت کے نام جنتیں 8 ہیں, لیکن مجھے کچھ یاد ہیں. جنت الفردوس, جنت نعیم, جنت عدن, جنت ماوا, جنت السلام, 5 یاد ہیں.
جنت السلام,
دار السلام.
چلو آج کون بتائے گا پورے؟ بھائی میں سن لوں گا. لبیک کہنے والوں ایسا نہ ہو کہ شرمندگی ہو, سوچ سمجھ کر آواز لگانا. 8 جنتیں یاد کرنا مشکل ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دارالجلال, دارالقرار, دارالسلام, جنت عدن, جنت النعیم, جنت الماوا, جنت الفردوس, دارالسلام.
8 ہو گئے نا.
دارالسلام شاید 2 بار ہوئی ہے.
اچھا پھر سے کہیے.
دارالسلام, دارالقرار, دارالجلال, جنت النعیم, جنت العدن, جنت الفردوس, جنت الماوا اور جنت ال, ایک آپ بتا دیں. جزاک اللہ خیر.
خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اب تو بتا دو
خلد.
جواب درست ہے. مرحبا مرحبا. یہ میری برادری میں کب سے آ گئے؟ یہ عمر تو اتنی نہیں ہے ان کی.
باپو یہ آپ نے ان کی ملکی ہے.
ये वाला
इनकी अब्बू की करते हैं ठीक होगा
ना ए हंसो नहीं तौबा करो अरे नहीं अस्तगफिरुल्लाह तहका लगा कर मस्जिद में हंसना और बल्कि मस्जिद में तो इतनी आवाज से भी हंसने की इजाजत नहीं है कि खुद सुने जहक इसकी भी इजाजत नहीं है अली से पाक में मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है मुस्कुरा सकते हैं जिसमें किसी किस्म की आवाज होती नहीं है जैसे होंठ फैलते हैं दांत दिखते हैं यूं कर सकते हैं
उम्र 42 साल है
जी जी चलो माशाल्लाह सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वली वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے مل کے پڑھتے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات صبري ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات الصبري ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو کوئی اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کر دے ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما مزید ان کو عنایت فرما جملہ انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام مفسرین محدثین بزرگان دین کل مؤمنات مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی مفتی دعوت اسلامی مفتی احمد یار خان حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحوبین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
مذاکرہ